شروع کرتے ہیں تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 سے 91 تک. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور جب لیا اللہ نے میثاق, کس سے لیا میثاق؟ النَّبِيِّينَ, نبیوں سے. اور اِذْ کی بات کس لیے آتی ہے؟ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اِذْ جب بھی آپ دیکھیں کہیں لکھا ہوا, ہم ترجمہ تو کریں گے جب, لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اُذْكُرُوا, یاد کرو جب ایسا ہوا, کوئی بات ماضی میں ہو چکی ہے اس کو یاد دلایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں, ایک بات بتا رہے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق لیا تھا نبیوں سے. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ, البتہ جو میں تمہیں دوں, جو میں نے دیا تم کو کتاب میں سے اور حکمت میں سے, یعنی جب جب بھی تمہیں میں کتاب اور حکمت دوں, نبیوں کو یہ کہا جا رہا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول, جب میں نے تمہیں کتاب دے دی اور حکمت دے دی, پھر تمہارے سامنے کوئی اور رسول آ جاتا ہے تمہاری زندگی میں یا تمہارے ساتھ ہی, بالکل تمہارے بعد میں یا تمہارے ساتھ. مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ, جو تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے, یعنی جو تمہارے پاس کتابیں, ان کی بھی تصدیق کرتا ہے, ان کو بھی کنفرم کرتا ہے. تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ان پر, اس رسول پہ. یہ کس سے میثاق لیا جا رہا ہے؟ تمام نبیوں سے. اور تم کیا کرو گے؟ دوسرا تمہارا کیا کام ہوگا؟ نمبر 2, وَلَتَنصُرُنَّهُ, اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی. تو نمبر 1 اس کے اوپر لکھ لیں, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یہ دو باتیں ہیں جس کا عہد لیا گیا تمام نبیوں سے. قالا, اس نے کہا, أَأَقْرَرْتُمْ, اس نے کہا, کس نے, کون عہد لے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, أَأَقْرَرْتُمْ, کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ, اور لیا تم نے, عَلَى ذَلِكُمْ اسری, اس پر میرا عہد. یہ ساری عہد کی جو بات ہو رہی ہے اس آیت میں, کون سا یہ عہد ہے؟ کب لیا گیا یہ عہد نبیوں سے؟ کیا ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لیا گیا, یا پھر الگ الگ ہر نبی کو اس کے زمانے میں وحی بھیجی گئی اور اس سے عہد لیا؟ اب اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. ایک عہد تو وہ تھا نا جس کو عہد الست کہتے ہیں, سب کو پتا اس عہد کا, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی ان کا پتلا بنانے سے پہلے, جب ساری روحیں پیدا کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, تمام روحیں جو جتنے بھی انسان قیامت تک آنے ہیں, ان سب کی روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی, اس میں میری آپ کی ہم سب کی روح بھی تھی, اور سب کو وہاں پہ جمع کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا, بلا, کیوں نہیں, آپ ہی اللہ ہمارے رب ہیں. تو یہ ہم نے ایک عہد کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے جب ہم عالم ارواح میں تھے. کیا جتنی آنے والی روحیں نا, وہ ساری بنی ہوئی ہیں وہاں پہ. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم ہی پیدا کریں گے تو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. روحیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں, کولڈ اسٹوریج میں, سمجھ لیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, کولڈ اسٹوریج میں روحیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ. جیسے جیسے جس کا وقت آتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھیجتے رہتے ہیں. تو یہ ایک عہد ہے جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا تمام روحوں سے. ایک اور بھی عہد اللہ تعالیٰ نے لیا, اور وہ عہد خاص طور پہ نبیوں سے لیا گیا. اس عہد کی تفصیل یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں کو دنیا میں بھیجا, جس جس نبی کی باری آتی گئی اس سے عہد لیا گیا. اور عہد کیا ہے؟ دیکھیں, جب نبی کو کہہ دیا گیا نا یہ بات, تو جیسے آپ بریکٹ میں لکھ سکتی ہیں کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ, کہ جب بھی تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ جائے گی، اس کا مطلب ہے جب تمہیں نبوت دے دی جائے گی، نبوت تمہیں مل جائے گی، کتاب آنے کا مطلب یہی ہوا نا، کتاب اور حکمت دے دی گئی تو نبوت مل گئی، حکمت مل گئی، اس کا علم مل گیا، اس کے بعد کیا ہوا، پھر کوئی رسول آ جاتا ہے، تمہاری زندگی میں ہی ہو سکتا ہے کوئی رسول آ جائے، تمہارے ساتھ کوئی آ جائے، آپ دیکھیں نا کہ کتنے ہی رسول آئے ایسے جب کہ کوئی اور بھی آلریڈی موجود تھا تو وہ دوسرے بھی آ گئے، کوئی ایگزامپل ہے آپ کے ذہن میں، ایگزامپل بتائیں گے آپ لوگ، آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے کہ دو دو نبی ایک ہی ایک وقت میں ہوں، سوچیں، دیکھیں قرآن پاک میں تو صرف 25 سے 30 نبیوں تک کا ذکر ہے جبکہ 1.25 لاکھ نبی، 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اب ان میں کئی ایسے تھے جو ایک ہی زمانے میں ایک ہی جگہ پہ آئے ہوئے تھے، اب وہ ساروں کا 1,24,000 کا تو آپ کو پتہ ہے ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک میں تو مطلب کم ان کا ہے نا، باقی جتنے بھی تھے، اب آپ کیا سوچتے ہیں ڈفرینٹ ڈفرینٹ زمانوں میں آئیں گے، وہ جن کا نام ہم نہیں پڑھتے وہ بے شمار نبی ہیں، بے شمار نبی، ہم ان کے نام بھی نہیں ہمیں پتہ، تو ایک ایک جگہ پہ بھی آئے ہوئے، اب ان میں آپ دیکھ لیں یحییٰ علیہ السلام کا ہم نے ذکر پڑھا آل عمران میں، اور ان کے اس وقت میں ہی زکریہ علیہ السلام، ان کے والد تو تھے نا اور وہ بھی نبی تھے، پھر یحییٰ علیہ السلام کے وقت میں ہی جب ان یحییٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے وقت میں ہی تھے، اسی طرح دو بھائیوں کا تو آپ کو پتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، پھر چچا بھتیجے کا بھی پتا ہے آپ کو، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اسی طرح سورہ یاسین میں 3 نبی ایک ہی وقت میں اکٹھے ہیں، ان کا ذکر آتا ہے، تو اس طرح سے یعنی اب کیا ہوگا، ایک نبی اگر پہلے سے موجود ہے اور دوسرا نبی آ جاتا ہے تو اس نبی کو پہلے والے کے پاس کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے، سب ہے، اب کیا کرنا ہے اس کو، ہمارے جیسے ہوں تو آج کے وقت میں آپ دیکھیں ایک جگہ کہیں دعوت کا کام ہو رہا ہے، کوئی کام کیا جا رہا ہے، کوئی دوسرا بھی آ کے وہاں پہ کام کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے، اتنی جیلسی، اتنی لیگ پولنگ کہ کسی طرح ان کا کام نہ ہو، یہ کام آگے نہ بڑھے، اتنا حسد کیا جاتا ہے، ہمارے لوگ کہیں وہاں جا کے نہ کام کر لیں، نہیں آپ ہمارے ساتھ بندے میں بالکل کسی طرح کی بھی ان کو سپورٹ نہیں دینی، ان کا نام کہیں ہمارے پاس نہ آ جائے، اپنی کلاس میں بھی ان کا نام نہیں لینا، ہم تو ایسے کرتے ہیں نا کیونکہ ہمارے دل خالص نہیں ہیں اور ہماری نیتیں خالص نہیں ہیں اس طرح سے کہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا دین آگے بڑھے، ہماری مقصد جب اپنی ذات، اپنے نام، اپنی آرگنائزیشنز بن جاتی ہیں نا، ہماری آرگنائزیشن اوپر جائے اور کوئی اوپر نہ جائے اور ہمارا نام ہو بس، تو تب یہی کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، عہد لیا ہے، حالانکہ نبی تو سبحان اللہ کیا، وہ تو بیسٹ پیپل اس وقت کے ہوتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ تمہارے وقت میں دوسرا نبی آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، اس کی لیگ پولنگ نہیں شروع کر دینی، یہ نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ میرے پاس تو علم بھی ہے، کتاب ہے، حکمت ہے، تمہیں میں کیا سمجھتی ہوں، تم کیا چیز ہو، نہیں 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 نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ایمان لاؤ گے، دیر از نو ادر چوائس، تمہیں اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، یہ تمہارا کام ہے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور دوسرا کام کیا ہے تم نے کرنا، البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی، اور آج ہم کیا کرتے ہیں، جو نبی کے مشن کو ہی آگے لے کر چلنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مخالفت، جدھر بیٹھیں گے دوسرے کی برائی بتائیں گے تاکہ لوگ ہم سے کہیں ادھر نہ چلے جائیں، اللہ نے نبیوں سے عہد یہ لیا تم مدد بھی کرو گے، مقابلے نہیں کرنے کہ آپس کے اندر مقابلے بازیاں شروع ہو جائیں، مدد کرنی ہے، کیسا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا تمام جتنے بھی لوگ دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بہترین پیغام ہے اس آیت کے اندر کہ وہ کام کیسے کریں. جہاں پہ بھی دین کا کام ہو رہا اور صحیح کام ہو رہا ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ ہیلپ فل بنیں, ان کو بھی سپورٹ کریں, نہ کہ یہ چاہیں کہ یہ نیچے گر جائے اور میرا جھنڈا اوپر چلا جائے. تو پھر تو اپنے اپنے جھنڈے بلند کرنے والی بات ہے نا. اس پہ کیا ملے گا آخرت میں؟ نبیوں تک کو یہ کہہ دیا گیا, حالانکہ وہ کتنے اونچے درجے پہ ہیں. اب وہ ایک نبی بھی سوچے کہ اچھا یہ اب دوسرا آ گیا تو یہ تو مجھے لوگ کہاں پوچھیں گے پھر, اور اس کو برائیاں بیان کر کے اس کے تو پیچھے کر دے اور خود آگے چلا جائے. ایسے کسی نبی نے نہیں کیا, مل کے کام کیے. اور دین کے کام اسی طرح ہوتے ہیں, جہاں آپ سپورٹ کر سکیں, جہاں آپ مدد کر سکیں کریں مدد. تو اللہ تعالی رہتی دنیا تک ہم سب کو یہ سبق دے رہے ہیں. اس وقت یہاں پہ نبیوں کی بات ہے, اور جو نبیوں والا مشن اپنائے گا اس کے لیے بھی یہی ہدایت ہے. اب آپ دیکھیں نبیوں سے عہد لے لیا گیا, یہ وہاں پہ عالم ارواح میں آپ نے ایسے جو بھی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ آئے اس کے لیے آپ نے سپورٹ بھی دینی ہے اور اس کے اوپر ایمان بھی لانا. اچھا اس میں مفسرین کی ایک اور رائے بھی ہے, وہ رائے یہ ہے ان کی کہ اس کو بھی سپورٹ کیا ہے, یعنی حضرت علی کے قول نے, ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آخری نبی ہیں, ان کے بارے میں یہ آیا. تو یہ اب آپ کو دو رائے پتہ چل گئی نا, بات کو ذرا بالکل آپ اٹینٹیو رہیں کہ میں چاہتی ہوں ایک ایک آیت آپ لوگ سمجھیں اچھے طریقے سے. آپ کو کبھی بھی کوئی ایک آیت کا پوچھا جائے تو یہ کنفیوز نہ ہو جائے مجھے کیا پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہے, تفسیر میں یہ لکھا ہوا یہ بھی لکھا. نہیں, آپ یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ کیا ہے اس کے اندر کہا جا رہا. آپ دیکھیں ایک رسول کا میں نے آپ کو کیا معنی بتایا, رسول ان کا کوئی بھی نبی آ جائے, کوئی بھی نبی آ جائے آپ کی زندگی میں, آپ نے اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کو اس کی مدد کرنی. نمبر ٹو اس کا معنی جو حضرت علی اور حضرت ابن عباس سے ہے وہ کیا بتاتے ہیں کہ اس عہد کس کے بارے میں لیا گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. سارے نبیوں سے عہد لیا گیا. کیا عہد لیا گیا؟ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پہلا قول زیادہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر نبی کے لیے, مگر دونوں ہی باتیں ٹھیک لگ سکتی ہیں, دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوگی. دیکھیں سورہ عذاب میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْهُمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا, سارے نبیوں سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی, یہ کہ ایک دوسرے کی تائید کریں گے, ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے. تو اس لیے یہ تو مطلب ٹرو ہے کہ سارے نبیوں سے بھی لیا ہوگا, اور ظاہر ہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں تو ان کا بھی ہو گیا کہ بھائی اگر وہ آپ کی زندگی میں آ گئے تو آپ نے ان کی تائید کرنی ہے, ان کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے. اور کیونکہ سب کا مشن کیا تھا, پیغمبروں کا مشن کیا تھا, ایک اللہ کی ذات کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا. یاد ہے ہم نے کیا بات کی تھی لاسٹ ٹائم, کیا مشن تھا پیغمبروں کو, لوگوں کو کیا بنانا, کیا بنانا ہے, میرے بن جاؤ میری عبادت کرو یا ربانی بن جاؤ, ربانی بن جاؤ. کہ جنہوں نے لاسٹ کلاس نہیں لی وہ اس میں دیکھیں کہ ربانی کون ہوتا ہے. تو پیغمبر لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے, اسی لیے تو وہ ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کریں گے. اگر اپنے سے جوڑنا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, جب بھی انسان کا یہ ہوتا ہے کہ میرے سے لوگ جڑے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہائے اب دوسرا نہ کہیں آگے چلا جائے, لوگ تو اس کی طرف چلے جائیں گے. پھر سمجھ آئی بات؟ تو پیغمبر چونکہ اللہ سے جوڑنے والے تھے تو ان کو نہیں فرق پڑتا تھا کہ میں بتاؤں یا وہ بتائے یا وہ بتائے, تم اللہ سے جڑو, لوگوں اللہ کی طرف آؤ. سمجھ آئی؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں آئیں گے تو حالانکہ وہ نبی تھے لیکن وہ بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی مانیں گے، اپنی نئی شریعت نہیں کوئی لے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی نبی کے زمانے میں آ جاتے تو انہوں نے، ان نبی نے بھی ایمان لانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اچھا اب نہیں آئے ان کے زمانے میں تو اب کیا ہوگا؟ بتایا اصل میں یہ جا رہا ہے اہل کتاب کو، غور سے سنیں اس بات کو، اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو سن لو یہ بات، اگر تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے، اگر تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے، تو تمہیں اب کیا چاہیے؟ تمہارا کیا کام ہونا چاہیے؟ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آؤ. میک سینس ناؤ؟ رائٹ، سمجھ آ گئی بات؟ کہ اگر تمہارے نبیوں کا یہ کام تھا، انہوں نے یہ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں ہم، انہوں نے اقرار کیا تھا، کیونکہ آگے قالو اقررنا، ان سارے نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، ہم نے یہ مان لیا، ہم عہد کرتے ہیں. اگر انہوں نے یہ عہد اللہ کے ساتھ باندھ لیا تھا، وہ اگر ایمان لاتے اس نبی کے اوپر، تو تم کیوں نہیں لا رہے؟ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیں یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے، وہ نوٹ کر لیں اس آیت کو، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو نان مسلمز میں دعویٰ کر رہے ہیں نا، زبردست آیت ہے ان کے لیے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دوسرے کو یہ کنونس کر دیں کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو اس پہ کنونس کر لیا نا، آپ کا آدھا کام تو ہو گیا یہیں پہ. اس لیے کہ پھر اس کے بعد جب وہ یہ آیت پڑھے گا، اس کو پتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کبھی کوئی چینج نہیں آئی، یہ سچا کلام ہے، یہ اس نے پہلے ہی مان لیا. اب جب وہ اس بات پہ آیا، اس آیت پہ آیا کہ ہر نبی اپنے بعد والے نبی کی مدد کرے گا، اس کے اوپر ایمان لائے گا، اور میرے نبی کا بھی یہی کام ہوتا اگر وہ آج زندہ ہوتے، کیونکہ ان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور یہاں پہ وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ خاص طور پہ ایک فرقہ تو نہیں کہوں گی، وہ غیر مسلم ہیں، ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، جن کو احمدی، قادیانی یا مرزائی، یہ تینوں نام ہیں ایک ہی ان کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے. تو دیکھیں ان کے لیے بھی ایک یہ آیت میں بہت بڑا سبق ہے. ہر نبی نے اپنے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اپنی امتوں کو دی تھی، لیکن آپ نے نوٹ کیا، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے بعد فلانا نبی آئے گا، دیکھو تم اس پہ ایمان لانا. کہنا چاہیے تھا نا اگر کوئی بعد میں نبی آنا تھا تو. کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے لے آئے کہ ایک اور نبی آ گیا؟ اس سے پتا چلا اسلام آخری دین ہے، یہی قیامت تک رہے گا، اسی لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور نئی شریعت نہیں چاہیے، یہی دین چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دلیل ہے کہ جب ہر نبی نے بتایا آخری نبی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بتاتے نا، ورنہ اتنی بڑی انفارمیشن نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لی تھی اگر کسی اور نبی نے آنا تھا تو. تو یہ امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو دعویٰ کا کام کرنے والے ضرور نوٹ کریں. اچھا پھر وہ نبیوں نے اقرار کیا تھا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، کیا تم یہ عہد کو نبھاؤ گے جو تم سے لیا ہے میں نے، یہ جو بوجھ تم پہ ڈالا ہے یہ کیا تم اٹھاؤ گے، یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فشہدو پس گوارو وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے. سوچیں یہ اتنا بڑا عہد ہے جس کی گواہی خود اللہ کے پاس ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خود اس عہد پہ گواہ ہے کہ سارے نبیوں نے یہ عہد لیا تھا کہ وہ کسی بھی نبی کی جو ان کے بعد آئیں یا ان کے ساتھ آئیں اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور مدد کریں گے, اور یہ بھی کہ جب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے تو ان کے اوپر بھی ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. سمجھائی بات؟ یہ اتنا معزز کام ہے نا, اٹس سو آنریبل کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ گواہ ہے. سمجھائی, گواہ کون ہوتا ہے؟ مطلب وٹنس ہوتا ہے نا, یعنی جو بھی یہ کام کر رہا ہے نبیوں نے کیا یا نبیوں کے بعد جو لوگ اس مشن کو کرنے میں رسول کے اس مشن کو لے کر آگے چلتے ہیں, اللہ ان کے اوپر گواہ ہے. تم بھی گواہ رہو, نبیوں سے کہا گیا, تم بھی اس چیز کے اوپر وٹنس رہو کہ یہ عہد کیا گیا. اچھا, اب آپ اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, تم ضرور ایمان لاؤ گے اور تم ضرور مدد کرو گے. یہ ہیں عہد کے دو مین پوائنٹس جن کے اوپر نبیوں نے عہد کیا تھا. اب نبیوں نے اپنی امتوں سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ تم بھی اگر آخری نبی آ گئے تو تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے. ہر ایک نبی نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات تو سورہ صف میں آتی بھی ہے کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, کیونکہ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے, زمین پہ محمد ہے, تو انہوں نے بتایا تھا. تو نبیوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخری نبی آئیں گے, ان کی ایمان بھی لانا, ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور یہاں تک ان کو یہ پتا تھا, ابھی تک ہم پڑھتے رہے ہیں نا, کہ یہ کتنی حد تک جانتے تھے کہ ایک نبی ہے جو سچا نبی, آخری نبی آنا ہے. اتنی حد تک جانتے تھے کہ جو مدینہ میں جیوز کے, آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ قبائل آ کے آباد ہوئے ہوئے تھے جن سے یہ ساری بات کی جا رہی ہے, وفد نجران بھی آیا اور اب تو اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے, یہود سے بھی بات ہو رہی ہے, تو یہ کیوں آ کے مدینہ میں بسے تھے؟ یہ یہاں سے بلونگ نہیں کرتے تھے, یہ یہاں پہ کیوں رہنے آئے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ان کے پاس, ان کی بکس میں یہ تھا کہ ایک نبی آخری آئے گا جو مائگریٹ کرے گا مدینہ. وہ ان نبی کے انتظار میں تھے, اس لیے انہوں نے کہا ہم اس جگہ پہ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ اس نبی نے آنا ہے. تو وہ پہلے سے آ کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے لانگ ٹائم اگو سے. اور اس کی دلیل ہے, ایک یمنی بادشاہ تھا, بہت پہلے زمانے کی بات ہے, طبا کہتے تھے نا یمن کے بادشاہوں کو, تو وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا. تو فتوحات کرتے کرتے وہ مدینہ پہنچا, یہاں اس نے پھر اپنے بیٹے کو چھوڑا, خود آگے فتوحات کرتا چلا گیا, آگے بڑھتا گیا. جب واپس یمن جانے لگا تو اپنے بیٹے کو اس نے سوچا کہ ساتھ لے لوں گا, تو مدینہ آیا. یہاں پہ پہنچا تو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو تو کسی نے مار دیا. اس نے پوچھا کس نے میرے بیٹے کو مارا ہے, ایک اتنے بڑے فاتح کے بیٹے کو کس کو جرت ہوئی کہ اس کو ہاتھ لگائے؟ تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کس نے مارا ہے. تو اس نے کہا کہ اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے, میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا, مدینہ کے لوگوں سے. اب یہاں کے رہنے والے زیادہ تر تو, یعنی یہ یہود تھے, اور جو مدینہ میں, جن کو اب ہم کہتے ہیں انصار, انصار مدینہ, اس وقت انہی کے, یعنی جو گرینڈ پیرنٹ, جو جد امجد تھے ان کے, وہ ہوتے تھے وہ لوگ. تو اب یہ یہودی اور وہ جو قبائل تھے مدینہ میں, یہ جو انصار کے بڑے تھے, یہ ساتھ مل کے اور طبا کے خلاف لڑنے لگے. اچھا, طبا نے دیکھا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں یہ, ان کے دل اتنے نرم ہیں, ضرور ان تک کوئی خیر پہنچے گی. کیا کرتے تھے؟ دن میں لڑتے تھے اور رات کو طبا کی فوج کے لیے بستر لے کر آتے تھے تاکہ آرام سے اس کے اوپر سو جائیں, اور ان کے لیے کھانا لاتے تھے, اور ان کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے کوئی کسی مہمان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جب صبح ہوتی پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے. تو وہ بڑا حیران تھا, اس نے ایک دن لوگوں سے کہا کہ تم کس کو فالو کرتے ہو؟ تو دو یہودی عالم تھے، انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں۔ اور اس وقت ظاہر ہے یہی دین صحیح تھا نا، تو انہوں نے طبہ کو اپنا مذہب بتایا، طبہ بڑا امپریس ہوا، اس نے یہودیت قبول کر لی۔ اس کے بعد اس نے مدینہ والوں سے کہا کہ مجھے میرے ساتھ دو اپنے عالم بھیج دو، میں ان کو لے کے یمن جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ دو بڑے عالم یہود کے وہ ساتھ لے گیا۔ جب وہ اپنے شہر میں پہنچا، اپنے ملک میں، تو اس کے ملک والوں نے تو اس کو گھسنے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ تم نے تو اپنا دین ہی چھوڑ دیا، ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کا یہ دین ہے، تم اس کو چھوڑ کے کچھ اور تم نے اپنا لیا، ہم نے تمہیں نہیں داخل ہونے دیا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، ہمارے درمیان جو بھی کوئی جھگڑا ہوتا تھا اس کا فیصلہ ہم آگ سے کرتے تھے، کیونکہ آتش پرست بھی تھے نا، آگ کو بھی پوجا کرتے تھے، تو آگ ہمارا فیصلہ کرتی تھی، آگ کو ہی ابھی ہم فیصلہ کرنے دیتے ہیں اپنے درمیان۔ وہ مان گئے۔ اب یہ جو یمنی لوگ تھے، یہ اپنے بت اٹھا کے میدان میں آ گئے، اور یہ جو دو یہودی عالم تھے، یہ ابھی اپنی کتاب اٹھا کے لیا ہے، اور بیچ میں انہوں نے آگ جلا دی۔ جب آگ جلائی تو اس آگ نے، آگ یمنی جو لوگ تھے نا بت اٹھا کے آئے ہوئے، تو ان کی طرف بڑھنے لگے، وہ اتنے پریشان ہو گئے، اتنے خوفزدہ ہو گئے، وہ بھاگنے لگے، اور دوسری طرف جو دو یہودی عالم تھے وہ آگ کی طرف چلنے لگے، اور آگ ان سے پیچھے ہونے لگی، پیچھے ہٹنے لگی۔ یہ دیکھ کے لوگ، ان کو سمجھ آ گئی کہ حق کیا ہے، سارا ملک یہودی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ طبہ جو تھا بادشاہ، وہ مدینہ آ گیا، کہنے لگا جو آخری نبی ہیں جن کا ذکر کتابوں میں ہے، وہ مجھے بتاؤ، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو اس کو ساری تفصیلات یہودیوں نے بتائیں۔ تو جب اس کو یہ سارا پتہ چلا، سب باتیں معلوم ہوئیں، تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی، اس نے ایک گھر بنایا مدینہ میں، بہت پیسہ اس کے اوپر لگایا، بہت مال خرچ کیا، اور لوگوں سے کہا کہ یہ خوبصورت گھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، اگر وہ میری زندگی میں آ گئے۔ اور جب، یعنی یمن چھوڑ کے تو مدینہ آ ہی گیا تھا وہ، جب اس کا آخری وقت آیا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اب میری زندگی میں تو میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، تو اس نے شعر لکھے اور مدینہ کے لوگوں کو دے گیا کہ اس کلام کی حفاظت کرنا، اگر تم میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو ان کو یہ میری طرف سے دے دینا۔ یہ اشعار مدینہ کے لوگوں میں بھی زبان زد عام تھے، ان کو یاد ہو گئے تھے۔ اور ان اشعار میں کیا تھا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اللہ مجھے اتنی زندگی دیتا ہے کہ میں رہوں، میری زندگی میں وہ آئیں، تو میں ان کا ساتھ دوں گا، میں ان کے لیے کھڑا ہوں گا، اگر کوئی دشمن ان کی طرف آئے گا تو میں اس سے لڑوں گا۔ اور اس نے یہ اشعار لکھ کے اپنے گھر کے نیچے دبا دیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ، تو طبہ کی قوم کا ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا ہوا تھا، نسلوں میں سے کوئی۔ تو آپ کو، سب کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلکم کے لیے سارا مدینہ امنڈ آیا تھا، اور سب چاہ رہے تھے کہ ہمارے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ٹھہریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جدھر میری اونٹنی بیٹھے گی میں وہیں ٹھہروں گا۔ تو اونٹنی چلتی گئی، چلتی گئی، چلتی گئی، اور کس کے گھر کے آگے بیٹھی تھی آ کے؟ ابو ایوب انصاری کے۔ ابو ایوب انصاری اس طبہ کی قوم سے تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاعری جو تھی وہ ہینڈ اوور کی تھی، اور اینی کا گھر اس جگہ بلڈ تھا، ابو ایوب انصاری کا، جس جگہ پہ اس طبہ نے وہ گھر بنایا تھا۔ وہ جو گھر بنایا تھا نا طبہ نے، وہ تو ظاہر اب اتنا زمانہ گزر گیا، گھر ڈھہ گیا تھا، تو پھر یہاں پہ جو ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر اس جگہ پہ بلڈ کیا تھا، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ اتارا۔ اس طبہ کی محبت، کتنے سال گزر چکے تھے، وہ گزر چکا، لیکن اس کی محبت اور اس کا آپ کے پر ایمان اس وقت تھا، اتنی کلیئر تھیں یہ آیتیں ان کی تورہ میں۔ ایون یہ کہ سنا یمن کے اندر نا دو قبریں کھودی گئیں، تو وہاں پہ سلور سلیٹس کے اوپر وہی شاعری لکھی ہوئی تھی ساری جو طبہ نے کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو پھر پتا چلا کہ یہ طبہ کی وہ دو بیٹیاں ہیں, وہ اپنی قبروں میں بھی اس کو ساتھ لے کر گئی ہیں اس شاعری کو, کہ ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی ہے, اور ہم آپ کی, آپ ہماری زندگی میں اگر آئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اب کیا اس کے اندر پھر شک رہ جاتا ہے, سبحان اللہ, کہ اتنے پہلے کے لوگ بھی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے خواہش مند تھے. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں نہیں آپ دیکھتے, حضرت سلمان فارسی کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے, کدھر کدھر سے ہوتے ہوئے, گھومتے گھامتے, کس کس راہب, کس کس عالم کے پاس سے تعلیم لیتے ہوئے یہاں پہنچے تھے, اور یہاں پہ آ کے کیا تھا, کس کی تلاش میں آئے تھے, جو آخری راہب جس کے پاس, جس کی خدمت میں وہ رہتے تھے, اس نے کہا تھا وہاں چلے جاؤ مدینہ, وہاں پہ آئیں گے یہ آخری نبی, اور اس نے تین نشانیاں بتائی تھی. جب وہ تین نشانیاں حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لی تھی تو ایمان لے آئے تھے. تو پھر یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جانتے تھے. ایون آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ کے جو چچا تھے ورقہ بن نوفل, جن کے پاس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تھی, انہوں نے بھی کیا فرمایا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی, اگر میں زندہ ہوا اس وقت تھا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا, لیکن وہ زندہ نہیں رہے تھے. اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے یہ لوگ, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے, جبکہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نبیوں تک نے یہ کہا ہے, نبیوں تک نے یہ عہد کیا ہے کہ کوئی نبی آئے گا تو ہم اس کے اوپر ایمان لیں گے, تو تم کیوں نہیں ایمان لے کر آتے, تم کیوں نہیں مدد کرتے, تمہارے تو نبی بھی ہوتے تو وہ یہی کام کرتے. تو اچھا یہ مجھے بتائیں, اگر پچھلی امتوں سے یہ ان کے نبیوں نے عہد لیا کہ آخری رسول آئیں گے ان کی مدد کرنا, تو سوال یہ ہے کہ خود ان کے جو امتی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تم لوگ تو کچھ نہ کرنا, تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا, دوسرے کام کریں گے, یہ عہد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی تو کچھ بتایا ہوگا, ہمیں بھی تو کچھ فرمایا ہوگا, کوئی ہمارے بھی لیے بھی تو حکم ہوگا. دوسرے لوگوں کو تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کی مدد کرنا, تو جو ان کی امتی ہیں وہ کیا کریں, جو سب سے زیادہ ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, جو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس نبی کے اوپر, جن کی نسبت ہی, جو اپنے آپ کو امتی اس نبی کا کہتے ہیں, وہ کیا کریں؟ کیا وہ مدد نہیں کریں گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں اپنے فرما دیا, خطبہ حجت الوداع میں, کہ مجھ سے آگے پہنچا دینا, تو کیا ذمہ داری تھی اس امت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو زندہ نہیں ہیں, اگر زندہ ہوتے تو ہم تو یہی ہر وقت آہیں بھرتے رہتے نا, اگر وہ ہوتے تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دینا تھا, ہم نے تو پتہ نہیں اپنی جان دے دینی تھی, ہم نے کیا کر دینا تھا, ہم نے تو واللہ عالم کیا کرتے ہم. اچھا ہی ہوا کہ ہم اس وقت میں نہیں ہیں, کیونکہ جس طرح سے صحابہ کرام نے قربانیاں دیں, ہم تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکتے. اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ نہیں کر دیا وہاں پہ, ورنہ یہ جو آج ہم سارے بول بولتے ہیں, ان کی ساری بالکل ہماری دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا, کلی کھل جاتی کہ بھئی کیا کیا ہم واقعی جو ہمارے دعوے ہیں وہ سچے ہیں یا نہیں. صحابہ نے تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اپنی جانیں, اپنے مال, اپنے وقت, اپنے خاندان سب قربان کر دیا, گھر بار چھوڑے, ہجرتیں کی. شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1-2 مہینے نہیں, 4 مہینے نہیں, 1 سال نہیں, 3 سال تک محصور رہے تھے. سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ کے خاندان بھی وہیں پہ تھا, اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے بھی وہیں پہ تھے, اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, پتے کھاتے تھے, اور رونے کی آوازیں ایسی آتی تھیں وہاں سے کہ لوگ جو باہر سے گزرتے تھے تو اس جگہ سے عورتوں کی اور بچوں کی چیخنے کی, بلکنے کی آوازیں آتی تھیں, اتنی بھوک تھی. کوئی چیز نہ یہاں پہ جانے دیتے تھے, نہ ان سے کوئی چیز خریدتے تھے کہ جو ہے نا یہ نہ ہو کہ ان کو کچھ مل جائے اس کے بدلے میں, بالکل سوشل بائیکاٹ. لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ بس بس اب تو ہماری بس ہو گئی، اب ہم چلتے ہیں گھروں کو، بھئی یہ تو ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا، ہم سے نہیں اتنا کیا جاتا. نہیں نہیں نہیں، حضرت خدیجہ کتنی مالدار خاتون تھی، انہوں نے تو ایسے فقر و فاقہ دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن ان کا کیا حال تھا وہاں پہ. وقت نہیں ہے، ورنہ وہاں کی کچھ میں آپ کو باتیں بتاتی تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ایسی بری حالت تھی. اور بھوک کی تکلیف نا بہت سخت تکلیف ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کوئی کم قربانیاں نہیں دی، بہت بہت قربانیاں دی. اٹس ناٹ ایزی کہ کوئی اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کے کسی کو یہاں پہ ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے نا، کہ بالکل کوئی چیز نہیں لے کر جانی، بس جہاز میں بٹھا کے بھیج دیا جائے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ اور ابھی تو ہمارے اپنے ملک ہیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، مگر کسی نئی جگہ پہ جا کے چھوڑ دیا جائے، ایک پیسہ بھی ہاتھ میں نہ ہو، تن کے کپڑے ہوں صرف، گھر والے بھی کوئی آدھے پیچھے رہ گئے، کوئی آدھے ساتھ آئے، کیا کریں گے؟ اور یہ تو یہاں پہ سزاؤں کے طور پہ یہ کیا جاتا ہے، یہ تو خود چھوڑ کے آئے، اس دین کی خاطر قربانی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، کوئی پیچھے نہیں ہٹا، کسی نے نہیں یہ کہا نہیں اب نہیں ہم سے ہوتا، یہ کیا بات ہوئی، ہم اس لیے تو نہیں مسلمان ہوئے تھے. آج تو یہ حال ہے نا، لوگ دو چار لفظ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں لوگ جب سے قرآن کی طرف آئے نا مصیبت ہی پڑ گئی ہے، ہمارے تو گھروں کے اندر یہ ہو گیا، ہمارے تو کاروبار میں یہ ہو گیا. ان لوگوں نے تو یہ نہیں کہا، جب سے ہم مسلمان ہوئے ہمارے تو گھر چھوٹ گئے، ہمارے بچے چھوٹ گئے، ہمارے کاروبار ختم ہو گئے. انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی، تو اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو پھر تو ہم سے بھی یہی ایکسپیکٹڈ تھا، ہمیں بھی یہی کرنا تھا، لیکن اب ظاہر ہے ہم اس زمانے میں نہیں ہیں، تو اب کیا کریں، اب تو ہمارا کوئی کام رہ ہی نہیں گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، امتی تو آپ ابھی بھی اسی نبی کے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نبی نہیں ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ان کی مدد کس طرح سے کریں گے، ان کے مشن میں ان کی مدد کر کے، ان کا مشن تو ابھی تک ہے نا، آپ نے جو پیغام چھوڑا اس کو آگے پہنچا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جب لوگ باتیں کریں اور انگلیاں اٹھائیں تو اس وقت ہم اس ڈیفنس میں کھڑے ہو جائیں، آگ لگا کے نہیں، ٹائر جلا کے نہیں، دنیا میں ان کی زندگی کو نشر کر کے بتا کے لوگوں کو کہ وہ نبی کیسے عظیم انسان تھے. لیکن ہمیں خود پتا ہوگا تو ہم دوسروں کو بتائیں گے نا، بھائی ان مدد آپ کیسے کریں گے جب ہمیں خود ہی نہیں پتا، ہم پہلے اپنی مدد تو کر لیں، پھر کسی مشن میں بھی آگے پھیلانے میں کیا مدد کریں گے، جب ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں اپلائی کیا اس چیز کو جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے. سوچیں آج کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پیغام سمجھ آتا ہے، یہ جو وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگوں نے سنی تھی، جس کے پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر قربانیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو تب بھی انہوں نے بس نہیں کر دی کہ اب تو فوت ہی ہو گئے، اب ہم نے کیا کرنا، بس چھوڑو دنیا کو اور آپ کی قبر کے ساتھ لپٹ کے بیٹھے رہے. ان کو تو کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی مدینہ جانے کے لیے، تو وہیں رہتے تھے، تو بس وہیں پہ بیٹھے رہے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں قبروں کے، گدی نشین بن کے بیٹھ گئے اور وہیں پہ چادریں چڑھاتے رہے لوگ آ کے، اور وہیں سے آمدنی چلتی رہے. صحابہ میں سے بتائیں کسی ایک نے بھی ایسا کیا، حالانکہ بڑی اچھی جگہ تھی کہ وہاں پہ، وہاں اس سے زیادہ وہاں پہ کوئی ایسی دنیا میں جگہ نہیں ہو سکتی جہاں پہ اتنے لوگ وزٹ کریں. لوگ تو آج بزرگوں کی قبروں کو ہی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ تو ظاہر ہے وہاں پہ تو مسجد نبوی ہے، مسلمانوں نے آنا ہی تھا، تو وہ بھی وہاں پہ بیٹھ جاتے، چادریں چڑھاتے رہتے اور قبر کی خدمت میں بیٹھ جاتے. ایک صحابی کا نام بھی بتائیں جس نے ایسا کیا، دنیا جہان میں پھیل گئے. آج پتہ ہے کتنے کتنے ملکوں میں صحابہ کی قبریں ہیں، دور دراز کے علاقوں میں. آج آپ سوچتے ہیں یہ جو اسلام آپ کو نظر آتا ہے، جب آپ میپ دیکھیں گرین نظر آتے ہیں جو کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، جہاں جہاں اسلام پھیلا، کئی تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے گواہ بھی دیے ہیں، لیکن جہاں جہاں اسلام پھیلا، مجھے بتائیں کس طرح پھیلا؟ کوئی جادو کی چھڑی تھی تو وہ مکہ میں، مدینہ میں اسلام تھا، وہاں سے پوری دنیا میں خود ہی پھیل گیا؟ یا اگر ٹی وی میں کوئی نشر کر دی نہیں تھی اس وقت خبریں تو اس سے پھیل گیا؟ انٹرنیٹ پہ کچھ انہوں نے ڈال دیا تھا اس سے پھیل گیا؟ بتائیں کس طرح پھیلا؟ ایک ایک فرد، ایک ایک فرد نے اپنا مشن بنا لیا تھا کہ اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھیلانا ہے۔ ہزاروں میلوں کے سفر کر کے وہ گئے، علم لیا، علم پھیلایا، تلوار لی، لڑے، کدھر کدھر نہیں پہنچے، ٹریڈ بھی کی تو اسلام پھیلایا۔ اللہ اکبر، یہ ان کی قربانیاں ہیں جو آج ہم میپ میں اتنی جگہ دیکھتے ہیں، ورنہ مجھے بتائیں آج کے وقت میں کتنے ایک ملک مسلمان ہو گئے ہیں آپ کے یا میرے کرنے سے، کیونکہ ہم نے تو اپنا کام ہی چھوڑ دیا۔ حضرت عمر کے زمانے تک ہی 3 کانٹیننٹس میں اسلام پھیل چکا تھا، کتنی مختصر مدت ہے۔ آج کتنے جگہ پہ اسلام پھیلا ہے؟ آج ہمارے پاس تو سب سے زیادہ اکوپمنٹ اور ٹیکنالوجی ہے، آج تو کہیں سفر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پر کتنی جگہ پھیلا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ کیا ہم سامنا کر سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن؟ یہ لوگ جوک در جوک جہنم کی طرف جا رہے تھے، اور ہمیں تو ہمارے کاموں سے ہی فرصت نہیں تھی، ہم کیا کرتے؟ ایک ایک شادی پہ لوگ 6-6 8-8 مہینے، مجھے پتا چلا 6-6 8-8 مہینے شاپنگز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کیسے اس زندگی کا حساب دو گے؟ زندگیوں کو شادیاں منانے کے لیے، شادیاں کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے یا غم منانے کے لیے، بس اسی کے اندر گزار کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ہوش ہی نہیں کہ ہمارے پر کوئی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے پر کوئی اس دین کو پھیلانے کی، اس پیغام کو آگے نشر کرنے کی ذمہ داری ہے، اس کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ پرائیورٹیز میں کہیں لسٹ میں نیچے تک بھی نہیں ہے۔ یہ پوری لسٹ پڑھ لیں اپنی پرائیورٹی لسٹ، یہ کام کرنا ہے مجھے زندگی میں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، کہیں یہ بھی ہے اس لسٹ میں کہ میں نے نبی کے مشن کی میں مدد کرنی ہے؟ یہی مدد ہوگی نا ان کی، اور آج کیا مدد ہوگی؟ ان کا گھر تو ہے نہیں کہ جہاں پہ آپ جا کے خدمت کریں، ہاں کیا مدد کریں گے؟ اور جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گھلا دی، کہ اللہ تعالیٰ کو آیتیں نازل کرنی پڑی ہیں، نبی آپ اپنے آپ کو غم میں اتنا نہ گھلائیں، اسی پیغام کو ہم آج بھول گئے، اپنے مسلمان ہی بھول گئے۔ دوسروں تک تو پہنچانا دور کی بات ہے، اپنے مسلمانوں کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول کی حدیث ہے، آؤ اس بات کو سیکھو، اس کو سمجھو۔ وہ ہی اتنا مشکل آج بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پر ایک بوجھ ڈال دیا، یہ کون سا کوئی فرض ہے کہ ہم یہ بات کو سمجھیں سیکھیں؟ تو ہوش کریں، کوئی دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، اور پھر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اس کا ہم سے بھی سوال ہوگا۔ اور اللہ اس پہ گواہ ہے، اس عہد کے اوپر۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو جو کوئی منہ موڑے اس کے بعد، یہی فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ سر جھکانا، ٹھیک ہے۔ اور فسق کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت سے نکل جانا، یعنی فسق ہوتا ہے کہ حد سے نکل جانا، لمٹس کراس کرنا۔ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ کس چیز کو فسق کہا جا رہا ہے؟ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا فسق و فجور، عہد توڑنے کو۔ جو منہ موڑتا ہے تو یہی ہیں جو عہد توڑنے والے ہیں، پابندیوں سے نکلنے والے ہیں۔ اہل کتاب نے تو یہی رویہ اختیار کیا اس وقت بھی اور آج بھی اکثریت یہی کر رہی ہے، وہ تو نہیں ساتھ دے رہے، وہ تو نہیں ایمان لے کر آتے، بہت کم ہی ہیں ان میں جن کے دل پہ اثر کر جائے۔ لیکن سوال مسلمانوں سے ہے میرا، وہ کس حد تک مانے اور وہ کس حد تک مدد کرنے کو تیار ہیں؟ دوسروں کے وہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کو کتنی اویئرنیس دلائی ہے؟ یہ پیغام ان تک کس نے لے کے جانا تھا؟ اس مسلمان نے جو خود سویا ہوا، جس کو خود ہی نہیں پتا کہ میرا کام کیا ہے، وہ تو نہیں دیکھیں یہ کتاب آ کے پڑھ رہے نا۔ ہم نے جا کے بتانا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا یہاں پہ، کیا اللہ کے دین کے سوا وہ چاہتے ہیں؟ اہل کتاب سے تو پوچھا گیا، ان کو تو ایک سوال ان سے تو ہو گیا کہ کیا تم اللہ کے دین کے سوا، اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے سوا کیا تم کوئی اور دین چاہتے ہو؟ لیکن یہ سوال صرف ان سے نہیں ہے، یہ سوال ہر ایک انسان سے، مسلمان بھی خود سے پوچھے، کیا اللہ کے دین کے سوا میں کچھ چاہتی ہوں؟ اللہ کا دین کیا ہے؟ دین مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کا مطلب ہے وے آف لائف، ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارا دین ہے، وے آف لائف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ جیسے ایک یہودی نے آ کے ایک صحابی رسول کے پاس کہا تھا، سنا ہے تمہارے نبی تمہیں یہ یہ باتیں بھی بتاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں طہارت تک کا بتایا، رفع حاجت کے لیے جائیں تو اس تک کا بتایا کہ کیسے کرنا ہے، ایسے ہمیں پتہ ہے، دیکھیں طہارت میں کون سا بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں بتائی ہیں نا، اتنی ڈیٹیلز بھی۔ ہمارا دین تو پورا کمپلیٹ وے آف لائف ہے، ہر معاملے کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، خوشیوں میں کیا کرنا ہے، غموں میں کیا کرنا ہے، زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز میں کیا کرنا ہے، باتھ روم کیسے یوز کرنا ہے، سونا کس طرح سے ہے، تعلقات میاں بیوی کے کیسے ہونے ہیں، اور رشتوں کو کیسے نبھانا ہے، ہر ایک چیز ہمیں بتائی ہے، اس میں گائیڈ کیا ہے۔ تو پوچھا گیا ہے، اب آیت میں سوال یہ کیا گیا ہے، آفا غیر دین اللہ یبغون، کیا اس کے سوا، دین کو اگر ہم لے لیں وے آف لائف، کیا اس وے آف لائف کے سوا تمہیں کوئی اور وے آف لائف پسند آتا ہے؟ محبت کرنے والے رب کی طرف سے جو وے آف لائف تمہیں دیا گیا، وہ رب جس نے تمہیں یہ زندگی دی، یہ لائف دی، یہ عقل دی، یہ سارے باڈی پارٹس دیے، وہ پوچھتا ہے پھر کیا اس کے پاس سے جو وے آف لائف آیا ہے، جو طریقے اس کے پاس سے آئے ہیں، ان طریقوں کو چھوڑ کے تمہیں کوئی اور طریقے پسند آتے ہیں؟ اپنی مرضی کے طریقے، دنیا میں جو ان طریقے ہیں، وہ جو دنیا میں آج کل زیادہ یعنی پاپولر طریقے ہیں، وہ جو دنیا میں قومیں آج عروج پہ ہیں، ان کے طریقے، ان کو تم تلاش کرتے ہو کہ کوئی اور راستہ مل جائے، کسی طرح اللہ کے دین سے اس راستے سے جان چھوٹے ہماری۔ کیا تمہیں وہ راستے پسند ہیں؟ اب سوال کا جواب ہم نے دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے سوال رکھ دیا گیا، ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کیا ہمارے پاس جواب ہے۔ اچھا ایک بات کر کے پھر اس کے بعد آپ سے جواب پوچھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم نہیں، تمہیں یہ دین پسند ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سمجھتے ہو تمہاری اس بے وفائی سے اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ، اس کے لیے تو متی ہو چکے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، طوعًا وَكَرْحًا، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ تم کیا سوچتے ہو ایک تم ہی رہ گئے ہو جس نے اگر نہ سنا نہ مانا اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ساری کائنات دیکھو، ساری کائنات نظر ڈالو، نظر اٹھاؤ تم اوپر، دیکھو آسمان جھکا ہوا ہے اور جو اس میں مخلوق ہے، پتہ نہیں اب کتنی مخلوق ہے، ہمیں تو صرف فرشتوں کا ہی بھائی پتہ ہے، ہمارا تو اتنا سا ہی بالکل تھوڑا سا نالج ہے، زندہ مخلوق تو ہم ایک شعور والی مخلوق تو فرشتوں کو ہی سمجھتے ہیں نا، تو فرشتے ہیں تو وہ جھک چکے ہیں، اللہ کے آگے متی ہیں، فرما بردار ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور وہ کیوں نہ چرچرائے، اس پر چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا، رکوع میں نہ ہو، قیام میں نہ ہو، فرشتے ہی فرشتے، چار انگلی جگہ بھی نہیں آسمان پہ، آسمان چرچرا رہا ہے، جیسے آپ اپنے گھروں میں چلتے ہیں تو چر چر کی آواز آتی نا فلور پہ کبھی، تو آسمان ان کے بوجھ سے ایسے چرچرا رہا ہے، اتنے فرشتے ہیں وہاں پہ بے شمار، اور کیسے ہیں وہ، تابع فرمان، فرما بردار، یا فعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اتنے اوبیڈینٹ ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ تس سے مس کوئی چیز کر دے، ہر چیز اسلام لا چکی ہے، ہر چیز جھک گئی، اسلام لانے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ، اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ، ایبسولوٹ سبمیشن، سبمٹ کر دیا سب نے، سب جھک گئے ہیں، سب فرما بردار ہیں، اور جھکنے کا مطلب صرف یہ نہیں سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ویسے کر رہے ہیں، جیسے اس سے محبت کرنی چاہیے ویسے کر رہے ہیں، جیسے اس کا ڈر رکھنا چاہیے ویسے ڈر رکھتے ہیں، جیسے اس کا حکم ماننا چاہیے ویسے مانتے ہیں، اللہ اکبر، ایسی ہے ساری مخلوق جتنی بھی آسمانوں میں، اور صرف آسمانوں میں نہیں، زمین کی طرف دیکھو، زمین میں بھی، من فی السماواتی والارض، جو بھی زمین میں بھی ہے، زمین میں بھی ہر طرف نظر دوڑاؤ، سب اس کے فرما بردار ہیں، یہ کیسی ہوتی ہے فرما برداری، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے حکم دے دیا ہے، جس وقت دیا جیسے فرمایا ویسے ہی کر رہے ہیں، پوری کائنات ویسے کر رہی ہے، اس کا مطلب سب مسلمان ہو گئے نا، سب نے سبمٹ کیا ہوا، کوئی ذرا سی بھی چیز اس کے سوا نہیں کرتا، مثلا سورج ہے، آپ دیکھیں کتنی تیزی سے یہ بھی گھوم رہا ہے، ہماری گاڑی کی رفتاری 60 مائل سے اوپر چلی جائے تو گاڑی ہلنے لگتی ہے، یہ زمین اتنی بڑی چیز ہے، یہ جا رہی ہے تیزی سے، اتنا بڑا سورج ہے، وہ تیزی سے گھوم رہا ہے، اور وہ اس وقت پہ نکلتا ہے، کسی دن لیٹ نہیں ہوتا، ہم تو کلاس میں لیٹ آتے ہیں نا، کسی دن اب کافی دنوں کے بعد جب آئیں گے کلاس میں تو وہ سوتے سوتے آہستہ آہستہ آئیں گے، وہ ذرا سی زندگی کے اندر چینج آ جائے، بچے اسکول نہیں جا رہے یا کوئی مہمان گھر پہ آ جائیں یا آج ہسبینڈ دیر سے گئے ہیں تو ہم بھی اس کے مطابق ہی اپنا اسکیڈول رکھتے ہیں، لیکن سورج دیکھو ایک دن بھی وہ ایسا نہیں کرتا آج میں گھنٹہ لیٹ ہو گیا، اتنا بڑا سورج وقت پہ نکل رہا ہے، کیوں، وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے، کس کا کہنا مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا، اتنے بڑے سورج کو وقت پہ نکالنا، چلانا، نہ دائیں ہو نہ بائیں، دیکھا ہے ایک سپیڈ ہے اس کی، کسی دن ایسا نہیں ہوتا کہ سورج نکلے اور 2 گھنٹے بعد غروب ہو جائے، آج وہ ذرا سپیڈ سے چلا گیا، آج اس کو جلدی جانا تھا، کچھ کام اور بھی ہے نا، ہمیں تو کام ہو تو ہم جلدی چلے جاتے ہیں، یا کسی دن اس کا موڈ نہیں ہے تو آج بڑا سلو چل رہا ہے، آج بڑا تھک گیا تھا میں، اتنے عرصے سے تو چل رہا ہوں، تو آج دن کتنے گھنٹے کا ہو گیا، 25 گھنٹے کا دن ہو گیا، کیونکہ سورج کی آج مرضی نہیں ہے جلدی چلنے کی، وہ آج تھکا ہوا ہے، ذرا آہستہ آہستہ جا رہا ہے، نہیں نہیں نہیں، ایک ہی مخصوص رفتار پہ چل رہا ہے، एक ही डायरेक्शन से निकलता है, एक पे गुरूब होता है, ना साउथ से नॉर्थ में चला जाता है, ना नॉर्थ से साउथ चला जाता है, ना वेस्ट से ईस्ट में आता है। फिर उसमें जो आग जल रही है, देखो जरा कितने, यानी आप कितने लाख हाइड्रोजन बम अगर फेंके तो जितनी आग उससे निकलेगी उतनी सूरज फेंक रहा है। ना उसकी आग ठंडी होती है, ना उसकी रफ्तार सुस्त पड़ती है, हालांकि आग डालने वाला उसमें कोई नजर नहीं आ रहा कि कोई फ्यूल डाल रहा, कोई नजर आ रहा है? कोई उसका ड्राइवर नजर आ रहा है आपको? कोई आपको रोड बनी हुई नजर आ रही है कि आज GPS हो तो फिर पता चले कहां जाना है? अभी इसमें खला में तो कुछ पता नहीं चलता, कौन उसको गाइड कर रहा है? कभी सोचा आपने? हम सड़क पे चलते चलते हमारी डायरेक्शन इधर से उधर हो जाती है अगर निशान ना लगे हो सड़क पे। वो वाइट लाइनें लगाते हैं ताकि आप अपनी लेन में रहें, सड़कें इसीलिए बनाई हैं ताकि उस पे चलें। खुला मैदान होता तो किधर को जाते गाड़ी लेके? उस सूरज पूरी फिजा है, उसके अंदर उसको क्या पता कहाँ रोड है, कौन सी डायरेक्शन में मैंने चलना? और एक्यूरेट है बिल्कुल, कोई तो चला रहा है ना उसको, किसके हुक्म के ऊपर वो फरमा बरदारी ऐसी कर रहा है कि जरा सा भी नहीं हिल के देता? सोचा कभी? अल्लाह हमारे पर दलील ला रहा है कि देखो इतना बड़ा सूरज मेरा फरमा बरदार है, मगर ए इंसान तू अपने रब का कितना नाफरमान है। मैं सूरज को सीधा चला सकता हूं तो तुझे नहीं चला सकता? तो हमें एक सेकंड में अल्लाह ताला सीधा कर सकते, बस उसने छुट्टी दी हुई है ना, इसीलिए हमें बातें करनी आती हैं। अल्लाह अकबर, इसीलिए हम अल्लाह पे बातें लगाते हैं, इसीलिए हम उसके दीन पे बातें लगाते हैं। देखो इतना बड़ा सूरज कैसी फरमा बरदारी कर रहा है, और सिर्फ सूरज ही नहीं, ये जमीन देख लो, ये तारे देख लो, ये पूरे सोलर सिस्टम को देख लो, ये पूरी गैलेक्सीज देख लो। किसी ने साइंसदानों से पूछा ये कहां जा रहे हैं, सूरज भी चल रहा है, जमीन भी चल रही है, हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है, वो कहते हमें नहीं पता कहां जा रहा है। वो ये कितने बेबस हैं, हम इतनी तेज सवारी के ऊपर बैठे हुए, ऐसी राइड पे बैठे हुए, पूरी कुव्वत के साथ वो जा रही है, 66,000 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है हमें साथ लेके, और घूम भी रही है साथ साथ, फिर भी इंसान देखो डरता नहीं है इसके ऊपर बैठ के कि कहां ले जाएगी, पता नहीं कहां उड़ा के लेके जा रही है, एक गेंद है जैसे घूम रहा है फिजा के अंदर, कोई डर नहीं है। और ये कितना डरते हैं कि सूरज भी एक हदीस में आता है खुदा के खौफ से रोता है और चांद भी अल्लाह के खौफ से रोता है, सूरज भी सजदे में, आसमान भी सजदे में, मगर बदनसीब इंसान तेरी पेशानी को सजदा भी नसीब नहीं होता। अल्लाह अकबर, और हो भी जाए तो उसमें कितने ख्याल होते हैं। सूरज भी मगरिब में गुरूब होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदा करता है अपने रब को। सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला आसमानों और जमीन को थामे हुए है, अगर वो टल जाए ना, अगर अल्लाह ना थामे, अगर वो टल जाए तो अल्लाह के सिवा और कोई उनको थाम नहीं सकता। सोचें फिर मैं आप क्या चीज है जो हम खड़े होते हैं ललकारते हैं अल्लाह को, बातें बनाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा में फरमाया फिर भी अगर ये तकब्बुर करें तो अल्लाह के पास वो फरिश्ते हैं जो उसके रब के नजदीक है, वो तो रात दिन उसकी तस्बीह बयान करते हैं और किसी वक्त उकताते ही नहीं, थकते ही नहीं है। अल्लाह के पास ऐसे ऐसे फरिश्ते हैं, किसी वक्त नहीं उकताते, हर वक्त तस्बीह कर रहे हैं। तुमने अगर तकब्बुर करना है कि हम बड़ी चीज हैं और हम कुछ हैं और हम क्यों करें और हम क्या, तो मत करो, उसके पास इतनी मखलूक है। सूरह शूरा में अल्लाह ताला ने फरमाया आसमान और जमीन की कुंजियां उसके पास हैं, अल्लाह के पास हैं, सब उसके फरमान, सब की चाबियां समझ लेना अल्लाह के पास है, उसका कंट्रोल है इन सब पे। सूरह हदीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमान और जमीन में जो है सब उसकी तस्बीह कर रहा है, सब। सभी वो लहु समावा तो सब वो अर्द وَمَن فِيهِنَّ. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان جو سات آسمان ہے اور زمین اور جو ان میں اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد نہ بیان کر رہی ہوں. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تمہیں ان کی تسبیح سمجھ ہی نہیں آتی, تمہیں نہیں پتا ان کی تسبیح. سب تسبیح کر رہے ہیں, سب جھکے ہوئے. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اور زمین میں جو ہے اس اللہ کا ہے, اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے, تھکتے بھی نہیں ہیں. وہ رات دن تسبیح بیان کر رہے ہیں, ذرا سی بھی سستی نہیں کر رہے. ایسا ہے اس رب کے پاس جو مخلوق ہے, کیسی اس کی فرما بردار ہے, کیسی اس کے سامنے جھکی بھی ہے. اور یہ انسان کا حال یہ ہے, اتنے بڑے رب کو چھوڑ کے جس کے آگے سارے جھکے ہوئے, وہ جا کے جھکتا ہے کبھی کسی قبر پہ, کبھی کسی انسان کے آگے, کبھی اس کی خوشامد کرتا ہے, کبھی اس کی خوشامد کرتا ہے, کبھی اس سے ڈرتا ہے, کبھی اس سے ڈرتا ہے, کبھی اس کے آگے جھکتا ہے, کبھی اس کے آگے جھکتا ہے. ساری کائنات کہہ رہی ہے ہم جھک گئے اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو فرمایا کہ کیا تم آتے ہو خوشی سے یا ناخوشی سے, تو آسمان اور زمین بولے کہ اللہ ہم خوشی سے آتے ہیں, ہم تیری اطاعت کرتے ہیں. سوچیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہ کر رہی ہو اس کی, جو اس کے آگے جھکی نہ ہو. اور ہم کدھر پھر رہے ہیں, ہم کدھر کدھر اپنا ماتھا جا کے ٹیکتے ہیں. ایک پولیس مین کو دیکھ کے تو ہم ڈر جاتے ہیں, ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں. اور اللہ سے نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی ڈر ہے, نہ اس کے آگے جھکنا ہے, نہ اس کی اطاعت کا کوئی احساس ہے, نہ فکر ہے یہ اس بات کی. ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی. آپ دیکھیں ہم تو میجورٹی کو فالو کرنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں نا. سارے کہتے ہیں سب یہ کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے کرنا. آج کل تو سارے یہ کر رہے ہیں. وہ اللہ فرما رہا ہے سارے آسمان اور زمین میں کتنے ہیں, گنتی پتہ ہے آپ کو؟ نہ مجھے پتا نہ آپ کو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ہمیں تو زمین کی نہیں پتا, آسمانوں کی کہاں سے پتا ہوگی. 70,000 فرشتے تو ایک دن میں بیت المامور کا طواف کرتے ہیں. جس نے ایک دفعہ کیا تب سے جب سے طواف ہو رہا ہے, جب سے اللہ نے بنایا ہے ان کو, جس نے ایک دفعہ کر لیا اس کی دوبارہ باری نہیں آئی. کتنے فرشتے ہیں؟ وہ سب کے سب متی ہو چکے ہیں, سب کے سب اوبیڈینٹ ہیں, سب کے سب سبمٹ کر چکے ہیں. تو اگر ہم میجورٹی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو میجورٹی تو یہ ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے سب کے سب اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں, میں کیوں نہ ہوں؟ وہ سب کون ہیں جو آسمانوں اور زمین میں؟ دو چار نافرمان لوگ جو چند ہزار لاکھ, چلو چلو زیادہ بھی کر لیں کروڑوں اربوں ہوں گے, مگر اس سے کہیں زیادہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو آسمانوں اور زمین ہے. وہ سب تو جھک گئی ہے. ہم میجورٹی کو تو نہیں دیکھ رہے, ہم تو مائنورٹی کے پیچھے چل رہے ہیں. میجورٹی تو یہ ہے. ایون یہ زمین کے اوپر جو سائے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جو دائیں اور بائیں گر رہے ہیں, ہر چیز کا جو سایہ گر رہا ہے دائیں اور بائیں, یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. چیزیں خود بھی جھکی ہوئی ہیں, ان کے سائے بھی جھکتے جا رہے ہیں. سائے پہ آج غور کریے گا, کیسا سایہ. واقعی ایسے لگتا ہے سجدے میں جا رہا ہے, رکوع میں گیا اور پھر سجدے میں چلا گیا. سب مان چکے, سب اللہ کے سامنے جھک چکے. طوعًا وکرہًا, خوشی سے اور ناخوشی سے. خوشی سے تو ساری کائنات جھکی ہوئی ہے, کرہن سے کون جھکا ہوا ہے؟ جو کافر ہے. مومن بھی خوشی سے جھکتا ہے, لیکن جو کافر ہوتا ہے یا جو منافق ہوتا ہے یا جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے, وہ کراہت سے جھکتا ہے. وہ کہتا ہے ہائے نماز کا ٹائم پھر آ گیا, ہائے سردیوں میں تو گھنٹہ نہیں گزرتا پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا, ابھی بیٹھے ہی ہیں تو پھر شروع ہو گیا نماز کا ٹائم. اس کے لیے تو مصیبت ہی ہے نا, وہ تو کراہت سے اٹھتا ہے. اس کے سامنے تو اللہ کا کوئی حکم آ جائے, اچھا یہ بھی کرنا پڑے گا,
اچھا اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ اچھا
وہ تو کوئی حکم مان بھی لے تو اس کے بعد بھی اس کی حسرتیں ختم نہیں ہوتی، وہ اپنی پچھلی کہانیاں سناتے نہیں تھکتا، ایک وقت وہ بھی ہوتا تھا میں بڑی فیشنیبل ہوتی تھی، میں تو ایسے کرتی تھی یہ کرتی، ہائے اب ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، اب نہیں کر سکتے، قرآن جو پڑھ لیا وہ دن کتنے اچھے تھے جب ہم سارا کچھ کر سکتے تھے، تو آج کیا ہی کیا تو وہ بھی کراہت کے ساتھ کیا، اور کون کراہت کے ساتھ جھکتا ہے؟ دیکھیں کافر کیسے جھکتا ہے آپ کے اس میں ہے کہ جو زمین میں بھی ہے تو اس میں تو کافر بھی آ گئے، تو وہ کہاں جھکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اچھا ٹھیک ہے وہ اپنا سر نہیں جھکاتے، لیکن یہ تو دیکھو ان کے جسم کا ایک ایک سیل کس کے آگے جھکا ہوا ہے، ان کا دل کس کے حکم پہ دھڑک رہا ہے، اگر ان کے حکم پہ دھڑکتا ہے تو کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، کس کے حکم پہ دھڑک رہا ہے، ان کی آنکھ کس کے حکم سے دیکھتی ہے، ان کے کان کس کے حکم سے سن رہے ہیں، ان کی زبان کس کے حکم پہ چلتی ہے، جس دن وہ زبان بند کر دے گا اس دن وہ کوئی بات نہیں منہ سے نکال سکیں گے، جس دن وہ ٹانگوں سے جان نکال دے گا اس دن وہ کوئی بھاگ نہیں سکیں گے، تو ان کا جسم کس کی سن رہا ہے؟ اس اللہ کی، تو کافر کا بھی جسم تو جھکا ہوا ہے اللہ ہی کے سامنے نا، اللہ ہی کا حکم مان رہا ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کے کیا دوسرے راستے چاہتے ہیں، جبکہ سارے کی ساری مخلوق ساری کائنات اس اللہ کے آگے جھک گئی، کیا آپ اور میں جھکنا نہیں چاہتے؟ کیا پھر ہم اس کے دین کو چھوڑ چھوڑ کے، اس کے راستے کو چھوڑ چھوڑ کے فرار چاہتے ہیں؟ اس کے طریقے ہمیں اچھے نہیں لگتے اور اوروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں؟ خود سے پوچھا کریں، جب آپ کو اللہ کے دین کے خلاف کسی کا بھی طریقہ پسند آئے تو خود سے سوال کیا کرے، کیا اللہ کی پسند کے مقابلے میں مجھے ہندوؤں کے طریقے پسند آ رہے ہیں؟ یہ اپنی ڈائری میں لکھ لیں، ایک ڈائری آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں آپ ایسی امپورٹنٹ باتیں لکھیں، آیت نمبر لکھیں اور اس کے بعد یہ بات لکھیں، سوال کیا کریں، کیا اللہ کی پسند کے آگے مجھے فلاں بندی کا طریقہ پسند آ رہا ہے؟ کیا قرآن کا حکم ایک طرف ہے، قرآن کے حکم کے آگے مجھے فلاں بندے فلاں ڈیزائنر فلاں کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، کوئی قوم ہو سکتی ہے، کوئی لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے طریقے اچھے لگتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم سب، مجھے کس کا طریقہ اچھا لگتا ہے، مجھے کس کی پسند میری پسند ہے، کس کی پسند ایسی ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ہاں یہی میری بھی پسند ہے، کیا اللہ کی پسند یا کسی اور کی؟ اور آخر میں ایک کنکلوڈنگ بات کہہ دی گئی، وہ الیہی یرجعون، اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، اگر کوئی یہ کہتا ہے نا میں تو نہیں جھک سکتی بھائی، میرے سے تو نہیں یہ ہوتا، مجھے تو نہیں یہ طریقے پسند، یہ تو بیکورڈ ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ ہیں، بیکورڈ تو خیر کیا، وہ تو لوگ خود دیوانے ہیں جو یہ کہتے ہیں اسلام کے طریقے بیکورڈ ہیں، کیونکہ بیکورڈ طریقے تو وہ تھے جو جہالت کے طریقے تھے، اسلام تو سب سے ماڈرن ریلیجن ہے کیونکہ یہی اینڈ تک ہے، باقی سب طریقے تو ختم ہو جانے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے میں نہیں جھک سکتی، میں نہیں اطاعت کر سکتی، مجھے نہیں یہ طریقے پسند آتے، مجھے یہ وے آف لائف پسند نہیں ہے، مجھے تو ان لوگوں کا وے آف لائف پسند ہے، تو ٹھیک ہے اگر تم یہ نہیں پسند کرتے تو کتنے دن رہو گے یہاں پہ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، آخر تو تمہارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جہاں سے آئے ہو وہیں جانا ہے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے، کس کے قبضے میں جانے والے ہو تم، سوچا تم نے کبھی؟ یہ بتاؤ لوٹ کے تو وہیں جاؤ گے نا، پھر کیا کرو گے؟ کتنی اسٹرانگ آیت ہے یہ، انسان کو جھنجھوڑ دینے والی، اور یہ سوال میں کتنی یعنی کتنی اسٹرینتھ ہے اس میں، ایک سوال کیا گیا، چار الفاظ ہیں، افغیر دین اللہ یبغون، ہماری پوری زندگی اس میں آ گئی، پوری زندگی، ہر ہر معاملے میں دیکھیں آپ، آپ خوشی کرنے لگیں اپنے آپ سے یہ کوسچن پوچھیں،
غم آپ کے اوپر کوئی آئے اپنے آپ سے یہ پوچھے کس طریقے کو میں پسند کرتی ہوں، میں کون سے ویز چاہتی ہوں، اللہ کا طریقہ یا کوئی اور طریقہ، اللہ کا دین یا کوئی اور دین میں یہاں پہ اپلائی کروں گی.
قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے. کہنا ضروری ہے، دیکھیں بتانا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ایکشن سے خود ہی سمجھ جائیں گے ہماری تبلیغ ہی ہو رہی ہے نا، ہم عمل کر کر کے دکھا رہے ہیں. نہیں، بول کے بتاؤ. تم نہیں آتے تو نہ آؤ اس طرف. آمنا باللہ، ہم تو ایمان لے آئے اللہ پر. وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر. ہم پہ کیا نازل ہوا؟ قرآن، سنت. ٹھیک ہے. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو بھی نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پہ. یعنی تم تو ہمیں نہیں مانتے، تم تو نبی آخر زمان کو نہیں مانتے، تم تو قرآن کو نہیں مانتے، لیکن ہم سب نبیوں پہ جو بھی نازل کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا تو ہمیں پتہ ہے صحف ابراہیم ان پہ نازل ہوئے، لیکن اس وقت دنیا میں تو کہیں پہ بھی نہیں صحف ابراہیم، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر نازل کیا وہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ حق تھا. اور اسماعیل علیہ السلام پہ کیا اترا وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم اس کو بھی سچ سمجھتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام پہ کیا اترا ہمیں تو نہیں پتا، یہ اولاد یعقوب پہ کیا اترا یہ بھی نہیں پتا، لیکن ہم پھر بھی ایمان لاتے ہیں. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام دیے گئے وہ کیا تھے؟ کتاب دیے گئے اور معجزے دیے گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح. خاص طور پہ ان کا اسپیسیفک ذکر کرنے کا مقصد یہ، یہ لوگ جو یہود و نصارہ وہ سن لیں جو تمہارے نبیوں پہ بھی اترا، ہمیں ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. والنبیون من ربہم، اور تمام انبیاء پہ ان کے رب کی طرف سے. اب جیسے ابھی ہم نے بات کی 124,000 نبی آئے، ہمیں نہیں پتا ان کے اوپر کیا کیا اللہ نے اتارا، کیا ان کی طرف وحی ہوئی، لیکن ہم سب کو مانتے ہیں کیونکہ سب اللہ کی طرف سے تھا. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. کس چیز میں؟ کسی کے نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ نہیں وہ فلاں نبی نہیں تھے اور فلاں تھے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، ہم فرق نہیں کرتے. ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. یہ لوگ تو کہتے ہیں نا ہم یہ نبی ان کو نہیں ہم مانتے، ہم تو بس اپنے نبی کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان تمام نبیوں کو مانتا ہے. آپ دیکھ لیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمام نبیوں کو نہ مانے. یہ بھی بات ہمیں ان کو بتانی چاہیے کہ دیکھو تم تو کیسے ڈسکریمنیٹ کرتے ہو نبیوں کے درمیان، حالانکہ سب میسنجرز تھے اللہ کی طرف سے، جبکہ ہم ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں کیونکہ سورس سیم ہے نا، اللہ کی طرف سے آئے نا سارے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے. ہم دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں. تو ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم مسلم ہیں، یہ ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے کہ تم کہو کہ تم مسلم ہو، تم کہو کہ تم فرما بردار ہو. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا وَنَحْنُ لَهُ، کوئی واسطے اس کے ہم کوئی حنفی ہیں، ہم نَحْنُ لَهُ شافی، مالکین، ہاں کچھ نہیں کہا گیا. مسلمون، اللہ نے مسلم رکھا، اور ہم کدھر کدھر اپنے نام کیا کیا بنائے پھر رہے ہیں. آج اگر کسی کو کہیں ہم بس مسلمان ہیں، نہیں کون سے مسلمان ہیں آپ بھائی؟ مسلمان ہیں بس، ایک جو اللہ نے نام دے دیا اس کے اوپر ہمیں کوئی فخر نہیں ہے. اس کے اوپر فخر ہے جو کہ ہمارے فرقوں کے اماموں کے نام کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جائیں، اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. تو قبر میں کسی نے نہیں پوچھنا کہ تم حنفی تھے کہ شافعی تھے کہ مالکی تھے کہ کیا تھے، انہوں نے پوچھنا تم مسلم بھی تھے کہ نہیں. اللہ اکبر. تلاوت سن لیں کیا پھر اس کے بعد آگے چلیں؟ تلاوت سن لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، غور کریں نا آیات پہ.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون